الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کچھ ارشادات ہیں نماز کے بارے میں اور نماز کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ نے بڑی ہی قیمتی اور مفید مضامین بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام پر انہیں شروع کرتے ہیں اس لیے کہ نماز جو ہے جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے ایک طرف تو دین کا سکون قرار دیا ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرے یعنی اس کو ٹھیک ٹھیک طریقے پر ادا کرے تو اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے نماز کے اندر نماز کو معاذ اللہ ضائع کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دین کے سکون کو منہدم کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ انسان کی دینی زندگی کا ایک محور ہے. اگر نماز ٹھیک ہو تو پھر دوسری انسان کی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں, رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ بچائے نماز کے اندر خرابی ہو تو پھر دوسرے کام بھی خراب ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں وہ ساری دنیا کے آدھی دنیا کے پر حکمرانی کرتے تھے, خلیفہ تھے, اور اس ریاست کے بہت سے صوبے تھے, حجاز تھا, عراق تھا, شام تھا, مصر تھا, اور ہر جگہ سے الگ الگ گورنر مقرر تھے. تو اپنی ساری قلمرو میں پوری ریاست میں ہر ہر گورنر کو ایک پروانہ جاری فرمایا تھا جو معطل مالک میں مروی ہے. یہ فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ او کما قال رضی اللہ عنہ, کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو بحیثیت امیر المومنین کے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ریاست کے کام انجام دیتے ہو ان سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. تو جو نماز کی حفاظت کر لے گا تو وہ اپنے سارے کاموں کی حفاظت کر لے گا. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ. اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کے کو زیادہ ضائع کر رہا ہے. جس کی نماز غلط ہوئی, ضائع ہوئی, صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی, صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی, تو اسے ضائع کیا نماز کو. تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے. اتنی بحثیت ہے امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری کروایا. تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے. تو اس لیے حضرت والا کے کچھ اخراجات جو یہاں پر نماز سے متعلق ہیں وہ میں رفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں, ان کی نماز غالباً قبول ہوگی, اور بروں کی نماز بھی کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی. اس کی ایک سخی نظیر ہے, وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں, اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے, اسی لیے جماعت مشروع فرمائی, کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں تو سب ہی قبول فرما لیں گے. البتہ اس میں شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے, وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئیں. اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے. سنتیں تابع ہیں فرضوں کی, وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گے. جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی وہ کہتے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے. غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص عامہ دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حضرت والا نے عجیب حکمت بیان فرمائی ہے, اور درحقیقت بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز تو فرض ہے پڑھ لیں گے, گھر میں پڑھ لیں گے, بغیر جماعت کو پڑھ لیں گے. حالانکہ بغیر جماعت کو جو نماز ہوتی ہے اس کو فقہائے کرام نے ادائے قاصر قرار دیا ہے, وہ ادھوری ہے, نامکمل. صحیح نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے, وہ ہے ادائے کامل, اور اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھے آدمی تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ تو حدیث میں سراہتا ہی ہے, لیکن حضرت نے یہاں ایک عجیب عارفانہ بات فرمائی ہے حکیمانہ, کہ اس کی جماعت کی جو مردوں کے لیے اہمیت رکھی گئی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے پڑھنے والے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی بھی کوئی ایسا ہے جماعت میں تو کچھ دعائی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے طفیل میں سب کی نماز قبول فرمائے. جب اس کی قبول فرمائی تو اوروں کی بھی قبول کرتا. تو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. تو کسی ایک بندے کی جماعت کی نماز کی وجہ سے بعض اوقات باقی سے لوگوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اب ہم گئے گناہ گار خطا کار غافل بے توجہ, لیکن ہماری نماز کو اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی, لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے تھے نماز کے جماعت کے اندر شامل کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز کو قبول کرنی ہی تھی. تو جب وہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کچھ کی قبول کر لے اور کچھ کو واپس کر دے. اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سبھی کی قبول ہو جائے. اور حضرت نے اس کی بڑی دلچسپ سکھی نظیر بیان کروائی کہ کپوتے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کئی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے, چار پانچ چیزیں ملا کے اکٹھی خریدی اور اس میں وہ پوری کی پوری کا سودا ہو گیا. اب اگر فرض کرو کہ جبکہ ایک ہی سودے میں خریدی تھی اس میں سے کوئی چیز عیبدار نکل آئی تو کیا ہوگا؟ شریعت کا حکم ایسے میں یہ ہے کہ یا تو ساری رکھ لو یا ساری واپس کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عیبدار ہے وہ تو رکھ لو اور باقی کو واپس کرو, کیونکہ سودا ایک ہی ہے, ایک ہی سودے میں خریدی گئی. تو قاضی اصطلاح میں اس کو تفریق الطبقہ کہتے ہیں کہ تفریق الطبقہ لازم آ جائے گی, یعنی یہ کہ سودا جو ہوا تھا وہ اکٹھے کا ہوا تھا تو اکٹھا ہی رکھو یا اکٹھا ہی واپس کرو. لیکن اگر ہر چیز کا سودا الگ الگ ہوا ہو, یہ ایک چیز خریدی یہ ایک چیز خریدی یہ ایک چیز خریدی, تو پھر جو عیبدار ہے اس کو تو واپس کر سکتے ہو باقی رکھ سکتے ہو. تو فرمایا کہ اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا سودا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عام اپنے خرید و فروخت میں یہ حکم دیا ہے کہ اکٹھا سودا ہو تو یہ اکٹھا رکھو یہ اکٹھا واپس کرو, تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائیں گے کچھ کی تو پھر اکٹھی سبھی کی قبول فرما لیں گے. تو اس واسطے اس کی فائدہ ہے. اور اگر الگ الگ پڑھ رہا ہو گھر میں تو اگر چھوٹی نماز ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہ فرمائے. تو اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ بڑی عظیم فضیلت ہے اور عظیم حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دوسروں سے کی وجہ سے ہماری بھی ناقص عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے, حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے, تو اگر وہ اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کے اتنے لوگ کثرت سے نہیں جاتے تھے ماشاء اللہ جتنے اب جاتے ہیں, تو بعض اوقات خالی بھی مل جایا جاتا تھا. روایت کے جب خالی ہو تو مجھے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور اگر کچھ لوگ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں اس خیال سے کہ پتہ نہیں اس میں کتنے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے, تو ان کے واسطے سے میرے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اسی لیے یہ طواف بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کہیں زیادہ ہجوم ہو طواف میں اور اس میں تو اس سے ذرا کتراتے ہیں اور ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ہجوم کم ہو. تو بعض لحاظ سے یہ ہوتا بھی ہے کہ جب بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے تو انسان کا خضوع میں کچھ فرق آ جاتا ہے, لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنی بڑی جمعیت ہوگی تو ان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا, اس کا امکان زیادہ ہوگا کہ اس میں اللہ کے نیک بندے مقبول بندے بھی شامل ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ دوسروں کو رد فرما دیں. تو اس واسطے دوسرے مسلمانوں کا سہارا لے کر, دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو کام انجام دیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا امکان احتمال زیادہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے جماعت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ لا یشقى جلیسهم, ان کا پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. نہیں, وہ چاہے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے کا نہ ہو لیکن ان کے پاس بیٹھا تھا, اللہ والوں کے پاس بیٹھا تھا, عبادت گزاروں کے پاس بیٹھا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو نواز دیتے ہیں. تو جماعت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس میں امید زیادہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ دوسرے اللہ والوں کی طفیل میں ہماری نمازیں بھی قبول فرما لیں. اس نیت سے آدمی اگر جماعت میں جائے, ایک تو ویسے ہی فضیلتیں ہیں ہی ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں لکھی جاتی ہیں, ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے, ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک قبیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں, بنو سلمہ, وہ مسجد نبوی سے کافی دور ان کی بستیاں تھیں, ان کے گھر تھے, تو دور سے آنے میں تکلیف ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو وہاں سے ہٹا کر مسجد کے قریب لے آئیں. تو آپ نے فرمایا, منع فرمایا, اور منع فرما کر فرمایا, اللہ تحتسبون آثارکم, یہ تم جو قدم چل کے آتے ہو ان کا حساب نہیں کرتے کہ یہ ان میں سے ایک ایک قدم پر کتنا تمہیں ثواب مل رہا ہے. تو اس وقت اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں لیکن ان کو یہ بتایا کہ تمہارے ایک ایک قدم کے اوپر ثواب مل رہا ہے تو اس واسطے تمہارے کوئی گھاٹا نہیں ہے دور رہنے میں. اب یہ ان کا ظرف تھا, اس ظرف کے مطابق آپ جانتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ میرے منع کرنے سے ان کے جماعت میں آنے میں فرق ہو جائے, آئیں گے ضرور. تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تم دور ہی رہو اور وہاں سے اپنے جو قدم جو گنو گے, جتنے بھی قدم ہوں گے تمہارے, ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پر ریچی نیکی لکھی جا رہی ہے, درجات بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو یہ عظیم فضیلت ہے اور اہتمام ہے جماعت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نقطہ بھی حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بات ہے تو بھائی فرض نماز تو جماعت سے ہو گئی, سنتوں نفلوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ فرمایا کہ سنتیں نفلیں کیونکہ فرض کی تابع ہوتی ہیں, اس کے ساتھ نقی ہوتی ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ اصل کو قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو چیز نقی ہے, یعنی اس کے ساتھ جو چیز تابع کے طور پر لگی ہوئی ہے, وہ بھی اللہ کے نام سے قبول ہو جائے گی. اور اس کی بڑی مثال تھی کہ جیسے کوئی گائے خریدے, تو گائے جب خریدی تو اس کو تو خرید لیا, اس میں گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے, وہ سڑی بوسی ہے, بوسیدہ ہے, تو وہ محض اس رسی کو سڑی بوسی ہونے کی وجہ سے, بوسیدہ ہونے کی وجہ سے رد نہیں کرنے کا, بلکہ گائے کو جب قبول کیا تو رسی کو بھی قبول کر لیا. تو تابع جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوگا. اب یہاں یہ خواتین کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ فضیلت مردوں کو تو حاصل ہو گئی جماعت کی اور قبولیت کی, اور یہ हर हर कदम के ऊपर नेकियां लिखा जाना और 27 गुना ज्यादा अजर मिलना वगैरह वगैरह, औरतों के लिए तो फिर क्या हुक्म है, औरतों का क्या होगा? तो उसका जवाब यह है कि ख्वातीन को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वातीन के लिए अहकाम भी अलग रखे हैं और अजर के पैमाने भी अलग रखे हैं, अजर सवाब के पैमाने भी अलग रखे हैं। ख्वातीन के लिए जब उनको हुक्म दे दिया कि तुम मस्जिद में ना आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही अफजल है, घर में नमाज पढ़ना ही तुम्हारे लिए अफजल है, तो ये बात अल्लाह ताला की रहमत से बईद है कि मर्दों को जो सवाब अता फरमा रहे हैं औरतों को उससे इसलिए महरूम कर दे, खुद मना किया और खुद ही महरूम भी फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खुद मना फरमा दिया कि तुम ना आओ, तो उस सूरत में उसको उनको महरूम करने का कोई अल्लाह ताला की हिकमत से ये बात बईद है कि उनको महरूम फरमा दे। अल्लाह ताला का कानून ये है कि जब कोई बंदा किसी ताकत से या किसी इबादत से उजर की वजह से महरूम रहता है तो उसको अजर से और सवाब से महरूम नहीं फरमाते। जैसे हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स बीमार हुआ और बीमार होने की वजह से, बीमारी की वजह से वो जो उसके मामूलात थे अल्लाह ताला की इबादत के, वो बीमारी की वजह से अंजाम नहीं दे पाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी के अंदर भी उसको उसके लिए उन इबादतों का अजर सवाब लिखते रहते हैं, वो उसके साथ चलता रहता है। हालांकि जो नफलें पढ़ा करता था वो नहीं पढ़ी, जो कुरान की तिलावत करता था वो नहीं कर सका, जो जिक्र तस्बीह करता था वो नहीं कर सका, लेकिन चूंकि उजर की वजह से छोड़ा है इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर सवाब से उसको महरूम नहीं फरमाते। इसी तरह ख्वातीन हैं, तो ख्वातीन को बाज़ औक़ात शरी उजर की वजह से नमाजें छोड़नी पड़ती हैं, तो उस नमाजों को छोड़ने की वजह से उनको उनके अजर सवाब में कमी नहीं आती, अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उनको ऐसा ही देते हैं जैसे कि नमाज पढ़ रही हो, जैसे कि आम हालात में नमाज पढ़ती हूँ। इसी तरह जब ख्वातीन को मना किया गया कि भाई तुम्हारे लिए तो अफजल ये है, तुम्हारे लिए घर में वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना अफजल नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अफजल ये है कि घरों में पढ़ो, बल्कि ये फरमाया कि अंदर कमरे में पढ़ो तो ये बरामदे में पढ़ने से बेहतर है, बरामदे में पढ़ो तो शहर में पढ़ने से बेहतर है, तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ये कायदा और कानून मुकर्रर फरमा दिया, उनको मना फरमा दिया, तो फिर ये नामुमकिन बात है कि खुद ही मना फरमाया और खुद जमात की फजीलत से उनको महरूम भी फरमाए। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो अगर अपने हिसाब से जो उनके लिए बेहतर तरीका है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, अव्वल वक्त में नमाज पढ़े, नमाज का एहतमाम करें, नमाज का ध्यान रखें, कज़ा ना होने दें, वक्त पर नमाज पढ़ें, ताखीर ना करें, ऐसी ताखीर कि जो तराहत की हद तक पहुँच जाए उससे इज्तनाब करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उस अजर से महरूम नहीं फरमाएंगे जो अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जमात की सूरत में रखा है। एक बात तो हजरत ने यह साथ फरमाई, दूसरी बात जो फरमाई फरमाया कि एक ओहदेदार ने अपनी बीवी से पूछा था कि तू जो इतने जमाने से नमाज पढ़ रही है तुझे क्या मिला? अल्लाह बचाए, बहुत ऐसा होता है कि घर में बीवी तो बेचारी नमाज की पाबंद है, शौहर नहीं पढ़ता, न उसको पढ़ता है, ना उसको दिल में नमाज की अहमियत है, तो अब वो देख रहा था कि पढ़ती है नमाज, तो पूछता है कि तू जो इतने दिन जमाने से नमाज पढ़ रही है तुझे क्या मिला? मैंने ये बात सुनी, हजरत फरमा रहे हैं, तो मैंने ये बात सुनी کہ وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملا, تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ نماز ملی. وہ پوچھ رہا تھا کہ تجھے جن سے نماز پڑھ رہی ہے تو مجھے کیا ملا, تو کیا تو اس کو بیوی جواب دیتی کہ نماز ملی, کیونکہ نماز خود بہت قیمتی چیز ہے. جس کو یہ دولت مل جائے اس سے یہ سوال کرنا کہ تجھے کیا ملا ایسا ہے جیسے کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ ملا اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ تجھے روپیہ لے کر کیا ملا تجھے, تو وہ تو خود دولت ہے, اس دولت کے لیے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا یہ احمقانہ سوال ہے. جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ وصول ہوا اور اس سے پوچھا جائے کہ مال لے کر تجھے کیا ملا, ہر شخص اس سوال کو فضول کہے گا, کیونکہ مال خود مطلوب ہے. اس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کے ملنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح نماز خود مطلوب ہے, جس کو یہ مل گئی اس سے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا حماقت ہے. اور دخول جنت کو جو نماز کا ثمرہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نماز کا ایک ثمرہ ہے, ورنہ حقیقت میں نماز خود مطلوب ہے, کیونکہ اس کی حقیقت قرب ہے. قرآن مجید میں ہے ایک آیت ہے, آیت سجدہ ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ, یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون عبد خیر یسجد فی الصلاۃ, کہ الانسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. اور ظاہر جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے, بالذات مقصود نہیں. یہ بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا. کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچے تھے کہ بھائی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی, اس کے اوپر آفتیں کم آئیں گی, اس کی زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب اگر کبھی نہیں ہوتی, باوجود نماز پڑھنے کے پڑھتروں کے کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گا کہ نہیں ہوتی, یہ دھیان ذہن پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں نہ سے من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب علی وجهه. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں, کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گیا, ہاں بھائی نماز پڑھنی شروع کی تھی روزگار مل گیا, نماز پڑھنی شروع کی تھی قرضہ ادا ہو گیا, نماز پڑھنی شروع کی تھی بیماری دور ہو گئی وغیرہ. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی, پریشانی آ گئی, تو انقلب علی وجهه, یعنی وہ پلٹ جاتا ہے, تو بھائی نماز سے تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا. حضرت نے ایک بات میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے, وہ کسی دیہاتی کو نماز کی تبلیغ کر رہے تھے تو بھائی نماز پڑھا کر, تو وہ کہنے لگا کہ اجی کیا ملے گا نماز پڑھنے میں. تو اس نے مولوی صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو تھوڑی سی لالچ دے دوں تو شاید لالچ سے پڑھنا شروع کر دے, تو اس کے نتیجے میں عادت پڑ جائے گی, اور عادت جب پڑ جائے گی تو پھر شاید وہ لالچ بھی ختم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ تو اگر تم 40 دن پڑھ لے نماز پابندی سے تو تجھے فلاں چیز دوں گا. अपनी तरफ से। बहन में ये बात थी कि जब 40 दिन पढ़ लेगा, 40 दिन अगर कोई आदमी मुतवातिर कोई अमल करता रहे तो उससे आम तौर से उसकी आदत हो जाती है। तो आदत हो जाएगी तो फिर ये दिल से उसके लालच भी खत्म हो जाएगा, फिर मांगने भी क्या आएगा मुझसे। मगर वो अल्लाह का बंदा 40 दिन नमाज पढ़ के पूरी 40 करके पहुंच गया मौलवी साहब के पास कि जी लाओ। तो मौलवी साहब ने कहा, भाई मैंने तो सोचा था कि तुम 40 दिन के बाद आदत पड़ जाएगी तुम्हें, तो फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं होगी मांगने की, तो तुम इस पर आदत ही हो जाएगी तुम्हें वहां। तो कहने लगा कि अच्छा अगर ये बात है तो मियां मैंने भी बगैर वजू की तनख्वाही है 40 दिन जो नमाज पढ़ी है वो बगैर वजू की तनख्वाही है, अल्लाह बचाए। तो बाद मरतबा लोगों के दिल में नमाज की वजह से ये ख्याल होता है कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि फला दुनिया में शायद हासिल हो जाए, अल्लाह बचाए। तो ये ख्याल बिल्कुल लगभग है, अगर दुनियावी फायदे के लिए आदमी नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। नमाज तो वह है जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर पढ़ी जाए, अल्लाह ताला की खुशनूदी की खातिर पढ़ी जाए, उसमें अल्लाह के सिवा किसी और चीज का दखल ना हो, वो है नमाज हकीकत में। और बाज लोग दुनियावी ख्याल या दुनियावी मफादात की खातिर तो नहीं पढ़ते, लेकिन ये तो समझते हैं कि नमाज इसलिए पढ़ी जाती है ताकि इससे जन्नत मिले। ये तो अच्छे अच्छे लोगों के दिल में ख्याल होता है कि नमाज इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि जन्नत मिले। तो खूब समझ दो, हजरत जो यहाँ पर बात फरमा रहे हैं वो ये है कि बेशक जन्नत नमाज का एक नतीजा है, इंशाल्लाह नमाज अगर 300 पढ़ी जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये ना समझे कि नमाज महज जरिया है जन्नत पहुंचने का, और इसका ये बताते खुद कोई मकसूद नहीं। नमाज बताते खुद मकसूद है, बताते खुद मतलूब है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का एक जरिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सजदे में जाओ और मेरे करीब आ जाओ, और ये फरमाया कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा करीब होता है सजदे की हालत में। जब सजदा परेशानी सर रख दिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला का कुर्ब सबसे ज्यादा उस हालत में आते हैं। हमारे हजरत मंजूर साहब वगैरह फरमाते हैं, मैं जब सजदे में सर रख दूं जमीन को आसमां कर दूं, कि जब सजदे को मैं अल्लाह ताला के बारगाह में पेशानी टिक गई तो जमीन को आसमां कर दूं, मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब इससे ज्यादा किसी और हालत में हासिल हो नहीं सकता, वो कुर्ब में सिर्फ मुझे इसके जरिए हासिल हो। और ये अल्लाह ताला का कुर्ब ही मकसूद है। जन्नत भी अल्लाह ताला के कुर्ब का एक मुजाहरा है, और ये नमाज भी अल्लाह ताला के कुर्ब का मुजाहरा है। दुनिया में ये मतलूब ऐसे ही मतलूब है कि जिस तरह जन्नत मतलूब है उसी तरह बता के खुद नमाज मतलूब है। इसको महज एक जरिया और वसीला ना समझे, बल्कि ये महज ये बता के खुद मकसूद है। इसको ऐसा ही समझना चाहिए कि जब नमाज पढ़ ली तो मकसद हासिल हो गया। अब उसके ऊपर सब्र है अल्लाह तबारक व तआला वो तवज्जो फरमाएंगे। तो हजरत ये बता तो खुद मकसूद है, ये दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये नमाज का, ये बता के खुद अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया है, कुर्ब है। तो इस वास्ते ये बता तो खुद मकसूद है। ये और बात है कि इसके नतीजे में अल्लाह ने वादा कर रखा है कि इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, वो मिलेगी इंशाल्लाह, वो अलग मकलूब है। लेकिन ये अलग मसलूब जन्नत बुला कर, इसीलिए हजरत आगे फरमाते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग साहेब कस्त खुद सुना है, फरमाते थे कि जन्नत का मजा बढ़ा कौसर का मजा बढ़ा, मगर खुदा की कसम जो मजा नमाज में है वो न जन्नत में है न कौसर में है। हम जब सजदा करते हैं तो यूं मालूम होता है कि गोया हक ताला ने प्यार कर लिया। अल्लाह یہ واقعہ جو حضرت علی شاہ یہاں نام میں لیا، جو حضرت شاہ عبد الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے. حضرت شاہ عبد الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بڑے اکابر صوفیہ کرام میں سے تھے، عالم بھی تھے، بہت عالی سند حدیث کی بہت عالی سند ان کے پاس تھی. حضرت نے ان سے وہ سند حدیث بھی حاصل فرمائی ہے اور صوفیہ اولیاء میں بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا. تو حضرت مانا حضرت حکیم الامت مانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جب یہ کانپور میں تھے اور کانپور میں درس تدریس چھوڑ کر جانے والے تھے، تو اس وقت بھی اس سے پہلے بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہاں کچھ دن قیام بھی فرمائے صاحب الرحمان صاحب حکیم مولانا علی السلام. اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ بس ہر وقت فنا فی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یاد میں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تصور میں استغراق اتنا رہتا تھا کہ بعض اوقات ان کے اوپر بہت زیادہ ایک کیفیات تاری ہوتے رہتی تھی. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے تو کسی نے اپنے کچھ مقدمہ بازی کا ذکر شروع کر دیا، کوئی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اس کا ذکر شروع کر دیا. اب حضرت کو یہ بڑا ناگوار ہوا کہ بھائی یہاں پر اس نے شروع کر دیا، تو اس کو منع کیا کہ وہ نہیں مانے، تو اس کے حضرت نے ہاتھ اٹھا کے پکڑ کے اس کو مسجد سے باہر لے گئے کہ بھائی تم یہاں نہ بیٹھو، جاؤ اپنا کام کرو، اسے یہاں مسجد کو خراب نہ کرو. وہ اللہ کو بندہ تھوڑی دیر میں ابو ادھر گھوم گھام کے پھر آگے بیٹھ گیا مسجد، اور پھر مسجد میں دوبارہ وہی مقدمہ بازی. اب اتنی دیر میں حضرت بھول گئے کہ یہ بول سکتا ہے سینسر، تو پھر اس کو دو کے چھوڑ کے آ گئے. پھر تیسری مت آیا، تیسری مطلب ایسے ہی ہوا، جب آ گیا تو آ کے بھول گئے کہ یہ میں نے سوچا. یعنی اس طرح کا استغراق بھی بعض اوقات کا دے رہا تھا. تو بڑے درجے کے اللہ بولتے حضرت کی بڑے مانا خان میں قدس اللہ تعالیٰ سے رب اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. بزرگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی زیارت کا بہت زیادہ اشتیاق تھا، اس کے لیے لمبے لمبے سفر بھی تھی. حالانکہ حضرت حاجی صاحب سے بیٹھتے حاجی مراد اللہ صاحب معذر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن دوسرے بزرگ جس کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی مقام عطا فرمایا ہوا ہے، تو بعض اوقات سفر کر کے اہتمام کر کے اس سے زیارت کے لیے، اس سے استفادے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو جہاں حضرت شاہ صاحب کے پاس جب سب سے پہلے گئے تو گنج مراد آباد جو جگہ تھی جہاں حضرت کا قیام تھا، غالباً تھا، تو وہاں جاتے ہوئے چلے تھے اس خیال سے کہ شام سے پہلے پہنچ جائیں گے، مگر راستے میں کچھ راستہ بڑا خراب تھا، بہت دشوار گزار راستہ تھا. اس کو قطع کرتے کرتے جب پہنچے تو مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، عشاء سے قریب عشاء کے بعد پہنچا. تو جا کے حضرت بہت تشریف فرما تھے مسجد میں، جا کے سلام کیا. تو حضرت کی عادت تھی کہ ایک ہی جلدی جلدی جو کام کرنا ہوتا تھا جلدی جلدی پوچھ لیا کرتے تھے. ایک ہی سانس میں فرمایا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. تو حضرت کو چونکہ پتا تھا کہ بھائی ایک ہی بات میں ان کا جواب دینا چاہیے ورنہ کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت ایک طالب علم ہوں، تھانے بابا وہاں پہ کانپور سے آیا ہوں زیارت کے لیے. تو فرمایا کہ اس وقت زیارت کے لیے آیا ہوں، عشاء کے بعد، اب تمہارے لیے میں کہاں انتظام کروں کھانے پینے کا، رائف کا، یہ وقت ہے تو جانے کا. تو سبق یہ دیا کہ بھائی جب کسی کے پاس جا رہے ہو تو یہ دیکھ کے جاؤ کہ اس کے لیے میزبان جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکے گا یا نہیں, اس کی جو خاطر مدارات ہیں جو کرنی چاہیے مہمان کی وہ کر سکے گا یا نہیں. تو اب حضرت نے کیونکہ ارادہ تو نہیں تھا کہ دیر سے پہنچتے, لیکن ایک مجبوری تھی اس لیے پہنچ گئے تھے, ورنہ حضرت کا ارادہ کبھی معمول نہیں ہوتا تھا, جب کہیں جاتے تھے تو پہلے سے اس کو بتا کے جاتے تھے. تو خیر کہا کہ لیکن حضرت اس وقت خاموش رہے روب کی وجہ سے. تو پھر کہا کہ اچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہ جی ہاں حضرت پیسے ہیں. کہا کہ اچھا ایسا کرنا کہ اس وقت تو تم پیسوں سے نان بھائی کے پاس سے روٹی لے کے کھانا کھا لینا, اور کل سے ہمارے گھر میں. اور پھر فرمایا کسی خادم سے کہ ان کو فلاں جگہ جا کے ٹھہرا دو رات کو. حضرت کو وہ لے گئے کسی جگہ, وہاں جا کے ٹھہرا دیا. جب ٹھہرا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیغام آیا کہ بھائی ذرا بلاؤ. تو بلا لیا, کہا کہ بھائی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ آئے ہو اس وقت اور کھانا کہیں بازار سے جا کے کھاؤ, تو میں نے کہیں اور سے انتظام کر دیا ہے کھانے کا, وہ پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گا یا نہیں آئے گا, کھا لو. تو پھر کھلا دیا. اور پھر حضرت نے محسوس فرمایا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے انداز و ادا سے, آپ کے چہرے مورے سے, آپ کے ہر چیز سے, کہ یہ طالب صادق ہیں. تو پھر حضرت کو اپنی خلوت میں تنہائی میں بلا لیا کرتے تھے, اور اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ بات فرمائی کہ میاں اشرف علی کہ جنت کا مزہ بھی بڑھا اور کوثر کا مزہ بھی بڑھا, مگر خدا کی قسم جو مزہ نماز میں ہے وہ نہ جنت میں ہے نہ کوثر میں. اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجازت دیں گے تو ہم تو بس نماز پڑھتے رہیں گے, وہاں جا کے نماز پڑھتے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ کہنے کی بات نہیں, مگر تم سے کہتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. تو حضرت وہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں کہ یہ بات حضرت نے اس لیے فرما دی کہ دل لوگوں سے کسی طرح تو جاگیں اور ان اعمال کی قدر کریں, بس بخدا یہ نماز اور ذکر وغیرہ خود بھی مطلوب, بذات خود مطلوب. تو لہذا اس نماز کے نتیجے میں بعض لوگ جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اتنے دن سے, نہ کبھی اللہ میں نے کوئی جلوہ دکھایا, نہ کوئی زیارت ہوئی, نہ کوئی کش ہوا, نہ کوئی خواب آیا, نہ کوئی ایسی باتیں ہوئیں جیسے کہ اللہ والوں سے منقول ہیں کہ نماز کے نتیجے میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تجلیات بھی دکھاتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کو خود مقصد نہیں سمجھا ہوا, نماز کو ذریعہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی دکھائی جائے گی, کوئی جلوہ دکھایا جائے گا, کوئی کش ہوگا, کوئی الہام ہوگا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ سب نادانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب نماز پڑھی کہ نماز بذات خود مقصود ہے, ساری زندگی کوئی تجلی نہ نظر آئے, ساری زندگی کوئی جلوہ نظر نہ آئے, کوئی کچھ نہ ہو, کوئی الہام نہ ہو, یہاں تک کہ نماز میں لطف بھی نہ آئے, تو یہ بذات خود مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی جواب کی حاجت نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ کسی کوئی اللہ والا تھا, وہ نمازیں پڑھتا تھا, ذکر کرتا تھا, تسبیحات کرتا تھا, اللہ کا نام لیتا رہتا تھا, تو شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ اللہ کے بندے تو اتنے دن سے ذکر کر رہا ہے, اتنے دن سے نمازیں پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, کوئی جواب ہی نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا.
इससे जिन से कर रहा है। तो ये वसवसा इतना जबरदस्त हुआ उस शख्स के दिल में कि शैतान ने वसवसा ऐसा डाला कि जो जिक्र शगल किया करता था वो छोड़ के बैठ छोड़ दिया और कुछ दिन सो रहा। तो भाई इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो जवाब तो आते ही अल्लाह ताला की तरफ सो गया। तो ख्वाब आया, ख्वाब में एक फरिश्ता दिखाई दिया और उस फरिश्ते ने पूछा कि मियाँ तुमने इतने दिन अल्लाह मियाँ का जिक्र किया करते थे, इबादतें करते थे, नफले पढ़ते थे, तो क्यों छोड़ दिया तुमने? तो उसने जवाब दिया कि भाई इतने दिनों से कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, इतने दिनों से जिक्र करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, मगर उधर से ना कुछ प्याम ना सलाम ना कलाम ना जवाब कोई आता ही। तो उसने फरिश्ते ने जवाब दिया कि मौलाना रूमी अब्दुल ने मस्तवी में फारसी शेर में उसको जाहिर किया है कि गुफ्त आ अल्लाह है तो लब्बैक के मां दी नियाजो खोद और दर्द तय के मां। ये तू समझ रहा है कि अल्लाह का अल्लाह अल्लाह जो करता है उसको कुछ जवाब आएगा अल्लाह ताला की तरफ से? खूब समझ लो कि जो तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो और उसकी तुम्हें तौफीक मिली हुई है ये बताते के खुद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है तुम्हारे अल्लाह का। अल्लाह है खुद अल्लाह है तो लब्बे के बाद ये जो तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, ये जिक्र कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, ये खुद हमारी तरफ से जवाब है। क्या माना? हजरत ने सर उसकी तशरीफ फरमाई कि माना ये है कि जब अल्लाह का नाम लेने की तौफीक हो गई और फिर बार बार हो गई, एक बार दुआ लिया फिर दोबारा ले लिया फिर दोबारा ले लिया, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक बता रहे हैं कबूल फरमा लिया, ये तौफीक जो मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से ये बताते खुद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है कि ये अल्लाह का जिक्र तुम्हें करने की तौफीक हो रही है। वरना कोई इंसान इस लायक नहीं था कि उसको अल्लाह का नाम लेने की इजाजत भी होती, अल्लाह का अल्लाह को जरा लहू का नाम लेने की इजाजत भी होती एक तरह करने की, और वो भी खासतौर पर हम जिस तरह हम लोग लेते हैं उसकी इजाजत भी ना होती, लेकिन अल्लाह तबारक वताला ने इजाजत का फरमाई फिर बार बार तौफीक भी अता फरमाई, ये खुद जवाब है अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी पिछली इबादत कबूल होगी। और फिर हजरत वाला ने अपना किस्सा लिखा है तालिबे इल्म के जमाने का, फरमा रहे थे कि एक मरतबा मदरसे में एक तालिब इल्म था, वो मुझे चिढ़ाने के लिए बार बार मेरा नाम लेता था, अशोक अली अशोक अली अशोक अली ऐसे बार बार चिढ़ाता था मेरा नाम लेकर, मुझे बड़ा नागवार होता कि ये बार बार नाम खाम खा लेता है बिला वजह। तो मैंने उससे नागवारी का विचार किया, फरमाया कि मेरा एक मरतबा उसके तमाचे भी रसीद कर दिया, लेकिन हर वक्त यही करते मेरा नाम क्यों लेते हैं? तो फरमाया क्यों? इस वास्ते तो मुझे बुरा लगा कि मेरा नाम फजूल जा रहा है, बुला वजह बुरा लगा। हालांकि वो बेचारा ना वो इंसान था और मैं कोई खुदा नहीं था कि उसको, लेकिन मुझे बुरा लगा। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला का नाम कोई बंदा ले रहा है और बेअदबी से, यानी जाहिर है कि जिस तरह हम लेते हैं वो अल्लाह ताला के शायन शान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी हुई है बल्कि तौफीक अदा फरमाई हुई है, तो ये इस बात की अलामत है कि ये खुद अल्लाह ताला ने तौफीक अदा फरमा कर उसको कबूल कर दिया। इसीलिए हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह का मकबूला खुद हजरत ने नकल फरमाया कि जब एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की तौफीक हो जाए तो समझ लो कि पहली इबादत कबूल हो गई। इस वास्ते कि अगर वो कबूल ना हुई होती तो फिर दोबारा तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से न मिलती। इस वास्ते ये जहन में जो तखय्युलात आते हैं कि नमाज के नतीजे में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, फलां तजल्लियात नजर आनी चाहिए, फलां जलवे नजर आने चाहिए, तश होना चाहिए, इल्हाम होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब महज हिजाबात हैं, ایک مرتبہ ذہن میں یہ بٹھا لو کہ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اس میں جو کچھ ذکر کر رہا ہوں، یہ بذات خود مقصود ہے، یہ خود دولت ہے، یہ خود دولت ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر مجھے کسی نتیجے ثمرے کا انتظار نہیں. اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے، اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہوں. اور اس قرب کی ایک تو قرآن کریم کی آیت میں دلیل ہے کہ فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب آتا جاتا ہے، قریب آتا جاتا ہے، نوافل کے ذریعے، نفلی عبادتوں کے ذریعے میرے قریب آتا جاتا ہے، قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مانا کہ اتنا قرب پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں کہ پھر یہ سارے کے سارے اعضاء و جوارح جو انسان کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات جو مقصود ہے اس سارے کلام سے وہ یہ کہ نماز کی قدر پہچان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا عظیم ترین ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بذات خود مقصود ہے. اور اس کو ٹھیک طرح انجام دینے کی کوشش کرو. اس کو مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ، عورتیں ہیں تو اپنے گھروں میں بر وقت، اور خشوع جو مطلوب ہے اس خشوع کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو وہ الفاظ کی طرف دھیان رہے، اور اس کی طرف دھیان دے کر جتنا ہو سکے اپنے دھیان کو نماز کی طرف مرکوز کر کے اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرو. یہ کر لیا تو مقصود حاصل ہو گیا، خود مطلوب حاصل ہو گیا، یہ دنیا میں حاصل ہو گیا، وہ بذات خود مطلوب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اس کے حقوق، آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ اور اس کی قدر پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما. اے اللہ، ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، اے اللہ بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دے، بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے، ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ، اپنے رضاء کامل عطا فرما دے. یا اللہ، اپنے رضاء کامل کی زندگی عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کے ظاہری و باطنی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما، شفا کامل عطا فرما. یا اللہ، ہر طرح کی معذوری اپنے محتاجی سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کی معذوری محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. اللهم واقعتن كواقعت الوليد، اللهم واقعتن كواقعت الوليد، اللهم واقعتن كواقعت الوليد. يا الله اپنے رحمت سے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ فرمائیے. یا اللہ، اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ فرمائیے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے کسی دعا کی فرمائش کی ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے, ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک ہمارے شہر تو یا اللہ اپنے رحمت سے بد امنی سے بے دینی سے نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں حکومت عادل عطا فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کو مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.